Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala habibihi Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minhum men ahadallaha le'in atana min fadlihi lenasaddakanna ve lenekunanna minas salihin. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فآكبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر رب جلیل نے ان آیات مبارکہ میں جو سورہ توبہ کی دسویں پارے میں ہیں مختلف لوگوں کے مختلف کردار اور ان پر اللہ کریم کی طرف سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. پہلے ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور اطاعت کا حق ادا کیا تو فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. ایسے لوگوں کو آخرت کی بھلائی، کامیابی، جنت اور اس میں ہمیشہ کی قیام، بہترین اور عالی مقامات، اور اس کے ساتھ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے، اللہ کریم کی خوشنودی ہے جو انہیں حاصل ہوئی. پھر کفار کا ذکر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دیا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر. ایسے لوگ جو عظمت الہی کا انکار کر کے اپنی پسند دنیا پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جو کھلے کافر ہیں ان سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، کفار سے، منافقین سے. منافق بھی کفر کی ایک قسم ہے. کافر اسے کہتے ہیں جو زبان سے بھی انکار کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتا ہے اور اس کا کردار مخالفانہ ہوتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن اس کا کردار اس کے اقرار کی گواہی نہیں دیتا، کام کافروں جیسے کرتا ہے اور اقرار مسلمان ہونے کا کرتا ہے. تو اللہ کریم نے دونوں قسم کے کافروں کو جمع فرماتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقین سے جہاد کیجئے. ہمیں ایک غلط فہمی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ لفظ جہاد جہاں بھی آتا ہے ہم فوراً تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. جہاد جوہد سے مشتق ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی بہترین کوشش کرے. اب پہلی کوشش جو جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت الی اللہ ہے. سب سے پہلے لوگوں سے بھرپور کوشش کرے کہ وہ اللہ کی عظمت کو قبول کر لیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور پھر جب تک اسلام بحیثیت نظام کے نافذ رہا عہد خلفائے راشدین میں بھی اور عہد مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے, حضور نے بھی پہلے گرامی نامے بھیجے, اور ایک بڑا پیارا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا, فَإِنْ أَسْلِمْ تُسْلَمْ, اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم سلامت, سلامتی تم نے اپنے لیے اختیار کر لی. ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی تعرض نہیں ہے, تمہاری زمین تمہاری ہے, تمہارا ملک تمہارا ہے, تمہاری دولت تمہاری ہے, لیکن زمین بھی اللہ کی ہے, مخلوق بھی اللہ کی ہے, اور ہر بندے کو اللہ نے ایک حق دیا ہے, ان بندوں کے وہ حقوق ادا کرو. اور کوئی ایک جابر شخص دوسروں کو کمزور پا کر ان کی گردنوں پر سوار ہو کر اپنی خدائی کا دعوے دار نہ بنے, دوسروں کے حقوق پامال نہ کرے. اسلام سے مراد یہ تھی کہ عام آدمی کے حقوق اس تک پہنچائے جائیں, اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ حق دینے والے کو مانا جائے. کسی بھی عدالت کا فیصلہ ہم قبول کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے اسے عدالت مانتے ہیں. جس شخص کو یا جس ادارے کو ہم عدالت نہیں مانتے, اس کا فیصلہ ماننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو حقوق متعین کیے ہیں اللہ رب العزت نے, وہ تبھی بندہ ادا کر سکتا ہے جب پہلے اللہ کو اللہ اور رب اور خالق مانے, اور یہ حق اس کا تسلیم کرے کہ مخلوق اس کی ہے, اور اسے حق حاصل ہے کہ کس کو کیا حق وہ دیتا ہے, کس کے لیے کیا مقرر کرتا ہے, ضابطہ اخلاق کیا بناتا ہے, کاروبار اور لین دین کے طریقے کیا بناتا ہے, جائیداد اور ملکیت کے کیا اصول مقرر کرتا ہے, خرید و فروخت کے کیا اصول مقرر کرتا ہے, صلح و جنگ کے کیا ضابطے اور کیا قاعدے بناتا ہے. یہ حقوق تب ہی مانے جائیں گے جب حق دینے والے کی حیثیت کو مانا جائے. تو آپ کا بہت خوبصورت ارشاد عالی تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم نے سلامتی قبول کر لی, اور ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعرض نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں, لیکن اگر تم اللہ کی زمین پر اپنی خدائی چلانا چاہتے ہو, اپنی طرف سے لوگوں کے لیے حقوق اور حدود و قیود مقرر کرتے ہو, تو پھر اس کا فیصلہ تلوار کرے گی, پھر جہاد تلوار سے ہوگا. خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی جب حتیٰ کہ پارس کی سلطنت اپنے آخری ہجکیاں لے رہی تھی, اور آخری حکمران یزدگرد تھا, اور آخری جرنیل جو اس نے میدان میں اتارا اس کا نام رستم تھا. رستم بہت اہم اور بادشاہ کا بہت قریبی جرنیل تھا جو سب سے آخر میدان میں اتارا گیا, اور مانا ہوا شاہ سوار, مانا ہوا جوان مرد, مانا ہوا جنگجو. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے پر تھے, انہوں نے اسے جو چٹھی لکھی اس میں بھی یہی لکھا کہ ہمارا تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں ہے, ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے, لڑائی عام آدمی کے حق کی ہے, اور اگر تم وہ حقوق ادا کرنا قبول کر لو اور عظمت الہی قبول کر لو اور اس کے قوانین کو مانو تو ملک تمہارا ہے, لوگ تمہارے ہیں, تم اپنا گزارا کرو. اور ایک جملہ بڑا خوبصورت آخر میں آپ نے لکھا, انما قوم, میرے ساتھ وہ لوگ ہیں, یحبون الموت کما تحبون الفارس الخمر, میرے ساتھ وہ لوگ ہیں, اگر تم لڑائی ہی انتخاب کرو تو میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں جتنا تمہاری سپاہ شراب سے پیار کرتی ہے. جس طرح تمہاری سپاہ حصول شراب کے لیے سرگرداں ہوتی ہے, یہ اپنی موت کے اس سے زیادہ طلبگار ہیں, تم ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکو گے. بالآخر مارکا ہوا, رستم بھاگا, ایک لدے ہوئے خچر کے نیچے جا کر چھپا, اور مسلمانوں نے کھینچ کر نکالا اور قتل ہوا, ذلیل ہوا. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اب بھی اپنے بچوں کے نام محمد رستم لکھتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے رستم کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ کیسے لگا لیا ہے. کوئی اپنے بیٹے کا نام شیطان نہیں لکھتا، کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون نہیں رکھتا، کوئی حامان نہیں رکھتا، رستم اور پرویز تو یہ تو سارے رکھتے ہیں، یہ پتنی اور بچیوں کے بھی پرویز ہیں، بچوں کے بھی پرویز ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ یہ پرویز ہی کی سلطنت کی باقیات تھی، اور یزدگرد اسی کی نسل سے تھا جسے بالآخر بھاگنا پڑا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب یزدگرد بھاگا تب بھی اس کے ساتھ جو باورچی اور شاہی خادم اور لباس بدلنے والے اور محلوں کی دیکھ بھال کرنے والے، صرف جو سرکاری شاہی ملازم تھے 20,000 تو صرف وہ ساتھ، اور جو سپاہ بچی ہوئی تھی وہ الگ، لیکن بھاگنا پڑا کہ ان لوگوں سے مقابلہ مشکل ہے جو وصال الہی کے لیے شہادت کے آرزو مند ہیں۔ پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، پھر کفار و منافقین کا فرمایا، پھر فرمایا ایک قوم اور بھی ہے، کچھ لوگ ایک اور قسم کے بھی ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، جو اللہ کو مانتے ہیں، پھر اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، پھر اس سے آرزوئیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ کہ جو ہم طلب کر رہے ہیں اگر تو ہمیں یہ عطا کر دے اور اپنی رحمت ہم پہ کر دے تو ہم جان مال لٹا دیں گے اس کے لیے، اپنا جان مال علم اپنی قوت جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ لگا کر اس کی بہتری کی کوشش کریں گے، وَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم تیرے صالح بندے بن جائیں گے، تیرے عبادت گزار اور نیک بندے بن جائیں گے، ہم اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کے حق کا تحفظ کریں گے، اپنے حقوق لوگوں کو معاف کر دیں گے لیکن لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، ہم امن اور انصاف کے لیے اپنی ساری جان لڑا دیں گے، ساری کوششیں لڑا دیں گے، اللہ تو اگر ہم پہ مہربانی فرما ہم بچا کے کچھ نہیں رکھیں گے، تیری عظمت اور تیرے بندوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور تیرے مثالی بندے بن کر دکھائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کریم سب کچھ جاننے والا ہے، وہ فرماتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ عطا کر دیتا ہے، فلما عطا من فضلہ، جب اللہ نے ان پر اپنا کرم کر ہی دیا، بخلوا بھی، پہلے تو کہتے تھے کہ جان مال لڑا دیں گے، پھر اس میں بخل در آیا اور مال دینے اور لٹانے کی بجائے دوسروں کا لوٹ لوٹ کر جمع کرنا شروع کر دیا، کنجوس ہو گئے، لوٹ مار پہ آ گئے، وتولوا، اور وعدے سے پھر گئے، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اللہ کی عظمت فراموش کر دی، وہم موردون، پھر گئے وعدے سے اور پھرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس پر پھل لگتا ہے، اس کی سزا ملتی ہے، کیا سزا ہے؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی، نفاق ڈال دیا، پھوٹ ڈال دی، اور انہیں ایسا کر دیا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا، ہر بندہ دوسرے بندے کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا، ہر بندے نے دوسرے کے لیے تلوار اٹھا لی، ہر بندہ دوسرے کا سر قلم کرنے کے درپے ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ ان کے وعدے سے پھر جانے کا پھل تھا، سزا تھی۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو خدا کی حضور حاضر ہونے تک یہی نفاق ان کے دلوں کو جلاتا رہے، قیام قیامت تک دنیا میں بھی اس کی آگ میں جلیں گے کہ ہر شخص غصے سے کباب ہو رہا ہوگا، کسی کو سکون کا لمحہ میسر نہیں ہوگا، کسی کو سکون سے کھانا میسر نہیں ہوگا، کسی کو چند لمحے خاندان کے ساتھ خوشی سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا، یا مارے جانے کا ڈر ہوگا یا مار دینے پہ تلا ہوا ہوگا، دلوں میں ایسی منافقت آ جائے گی کہ ہر شخص دوسرے کے نقصان کے در پہ ہوگا یا دوسرے کے نقصان سے ڈر کر اندر سے اندر چھپتا پھرتا ہوگا، اور یہ مصیبت ان کو قبر میں بھی برزخ میں بھی نہیں چھوڑے گی. حتیٰ کہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو نفاق کی یہ آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی ہوگی. الٰ یوم یلقونہ، اس لیے بما اخلف اللہ ما وعدوہ، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کر دیا، اس سے مکر گئے. وبما کانوا یکذبون، اور انہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا تھا. فرمایا ایسے بے وقوف ہیں. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو بیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم. ظاہر جو کچھ ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ لوگ چھپا کر رکھتے ہیں اسے بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، وہ تمام پوشیدہ بھیدوں سے جاننے والا. اب آئیے ہم اپنے حال پہ نظر ڈالیں. عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک عجیب پہلو جسے آپ تاریخی اعتبار سے جانچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس سرزمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدوم مبارک پہنچے ہیں اس مٹی سے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا. آپ عہد صحابہ کی تاریخ دیکھ لیں، جو علاقے صحابہ نے فتح کیے وہ دیکھ لیں، جہاں جہاں صحابہ کرام تبلیغ کے لیے پہنچے وہ دیکھ لیں، دنیا کا نقشہ سامنے رکھیں، تاریخ کھول کر پاس رکھیں، ان تمام مقامات پر ابھی تک اللہ اکبر رہی علی الصلاح یا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اس زمین کو اللہ نے اپنے نام اور اپنے اعلان سے خالی نہیں ہونے دیا. یہ ان کا خلوص تھا کہ صدیاں بیت گئیں، ان کے مبارک وجود اور ان کے مبارک قدم جہاں مس ہوئے وہاں اللہ کا نام رچ بس گیا، وہاں سے وہ ختم نہیں کیا جا سکا. اور آج آپ کے پاس جو 56 اسلامی ریاستیں ہیں، یہ اس ریاست مدینہ کے ٹکڑے ہیں جو خلفائے راشدین نے اور تابعین اور تبع تابعین نے تعمیر کی تھی. اسی ریاست کو اس کے بیشتر حصے ضائع کرنے کے بعد، اسپانیہ جیسے بڑے بڑے عظیم ملک ضائع کرنے کے بعد جو ریاست بچی، یہ اسی کے ٹکڑے کر کے ہم نے 56 اسلامی ریاستیں بنا رکھی. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے کہ ان میں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، ان میں لوگ دیندار بھی ہیں. یہ کمال ان کے خلوص کا ہے جنہوں نے یہ سلطنت بنائی تھی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے بڑے صغیر مسلمانوں کو عطا کیا اور بڑا عرصہ اس پر اسلام کی حکومت رہی، اسلام کا انصاف رہا، اسلام کا عدل رہا. یہ الگ بات کہ ہمارے نصاب میں آج بھی جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں مسلمان حکمرانوں کو ظالم اور راجپوت لٹیروں کو بہادر لکھا جاتا ہے. یہ تبدیلی انگریز نے کی تھی، جسے جوں کا توں ہم آگے پڑھائے جا رہے ہیں. مسلمان حکمرانوں کا عالم یہ تھا کہ بنگالا سے کابل تک کا حکمران اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی دولت مند ریاست کا شہنشاہ اپنے ذاتی کھانے کے لیے رات کو قرآن کریم کی کتابت کیا کرتا ہے، اور چوری وہ نسخے بازار میں فروخت ہوتے تھے، اور جو ہدیہ ملتا تھا اس سے بادشاہ کا ذاتی کھانا پکا کرتا ہے. نماز کے لیے ٹوپیاں سیتا تھا بادشاہ برے صغیر کا حکمران، اور وہ چوری بازاروں میں فروخت ہوتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہاں سے آئی. تو جو 2-4 ٹکے اس سے ملتے تھے بادشاہ کا کھانا پینا اس سے ہوتا. انہیں بھی جابر لکھا گیا، ظالم لکھا گیا، بڑا الزام لگایا گیا جی اس نے بھائیوں کو قتل کر دیا، ایک بھائی مرتد ہو کر دہریہ ہو گیا تھا، ایک رفض کی حدود پار کر گیا تھا، اور تیسرا صدا شراب میں مدہوش رہتا تھا۔ کیا سلطنت کے ٹکڑے کر کے لوگوں کی تقدیر ان کے سپرد کر دی جاتی؟ خیر وہ عہد زرنی بھی گیا، ہم پہ زوال آیا، اللہ نے ہم پر خنزیر کھانے والے اور شراب پینے والے اور فسق و فجور کرنے والے مسلط کر دیے۔ خدائی عذاب کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ انگریز بہادر ہم پر عذاب کی صورت میں نازل ہوا، اللہ کے بندے جو تھے انہوں نے شہادتیں پائیں۔ جب دہلی پر قبضہ ہوا تھا انگریز کا تو تاریخ میں موجود ہے کہ ایک ایک شخص کے ڈالوں سے اس قدر لوگوں کو پھانسی دی گئی کہ بعض اوقات ایک درخت کے ساتھ 18 18 شہداء لٹک رہے ہوتے تھے جنہوں نے غلامی قبول نہیں کی اور جانے دے دی۔ انگریز بہادر نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے نو آبادیاتی نظام بنایا جس میں بڑا بڑا فرق تھا، حاکم اور محکوم میں بڑا فرق تھا۔ انگریز بہادر کی سواری نکلتی تو غلام آگے پیچھے دستبستہ ہوتے، گھوڑوں پر نیزے لیے ہوئے ہمارے لوگ آگے پیچھے دستبستہ ہوتے اور صاحب اور اس کی بیگم بگھی میں براجمان ہوتی، راستے بند ہو جاتے، غلاموں کے لیے گزرنا ممنوع ہو جاتا اور شاہی سواری گزرتی۔ اب تو انڈیا آفس لائبریری کی وہ رپورٹ جو برطانیہ میں رکھ دی گئی تھی، جناح لائبریری لاہور میں بھی موجود ہے، جس میں انگریز نے برطانیہ جو رپورٹ کی تھی یہ برے صغیر پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے بارے، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو کیسے غلام رکھا جا سکتا ہے جبکہ ان کا لٹریسی ریٹ 84% ہے۔ اس زمانے میں جب انگریز نے قبضہ کیا مسلمانوں کا تعلیمی معیار یہ تھا کہ 84% مسلمان پڑھے لکھے، اور جامعات تھیں، اب تو جہاں جمعہ ہوتا ہے نا اس مسجد پہ آپ جامع لکھ دیتے ہیں، جامع کا انگریزی ترجمہ بنتا ہے یونیورسٹی، یہ جمعے سے جامع نہیں ہے، جامع کا انگریزی ترجمہ ہے یونیورسٹی، جہاں دنیا کے سارے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں یک جا ہوں۔ ایسے ادارے تھے کہ جرنیل بھی وہیں سے آتے، سپاہی بھی وہیں سے آتے، شہنشاہوں کے بیٹے بھی وہیں پڑھتے، غریب اور کسان کا بیٹا بھی وہیں پڑھتا، طبیب بھی وہیں سے آتے، ڈاکٹر بھی وہیں سے آتے، کاروباری اور تاجر بھی وہیں سے آتے، منشی اور کلرک اور سلطنت کا کاروبار چلانے والے بھی انہیں جامعات سے آتے تھے، اور ان کو بڑی بڑی جاگیریں مسلمان حکمرانوں نے دے رکھی تھی جن میں طلبا کا خرچ، ان کی پڑھائی لکھائی کا خرچ، ان کے رہنے کا، لباس کا، اساتذہ کی تنخواہیں اور جامع کی تعمیر و ترقی، وہ سارے پروجیکٹ شامل ہوتے تھے، گورننگ باڈی ہوتی تھی اور جاگیریں تھیں، اس سے آمدن آتی تھی، کچھ اندھے نہیں ہوتے تھے۔ جس کے جواب کا یہ حل سوچا گیا کہ سب سے پہلے ان کی جامعات کو ختم کیا گیا، اور جامعات کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں سرکاری نوکری قطن نہ دی جائے۔ لہذا اس برے صغیر میں ممنوع قرار دے دیا گیا، چونکہ برے صغیر کی زبان جو تھی لکھنے پڑھنے کی وہ فارسی تھی، مغل حکمرانوں نے فارسی کو قومی زبان بنا دیا، تو سارے علوم فارسی میں، عربی عربی میں، اور اس کا ترجمہ بھی فارسی میں پڑھا جاتا تھا، تو لوگ اس قدر بے روزگار ہوئے اور نکالے گئے ملازمتوں سے کہ یہ محاورہ بن گیا تھا، پڑھیں فارسی بیچیں تیل۔ یہ محاورہ تب بنا تھا کہ پڑھیں فارسی بیچے تیل، جس طرح آج انگریزی بین الاقوامی زبان ہے اس وقت یہ حیثیت فارسی کو حاصل تھی اور یہ محاورہ بنا تھا پڑھیں فارسی بیچے تیل. دینی درسگاہوں کی جائیدادیں چھین کر ان غداروں میں بانٹی گئیں جنہوں نے اسلام سے، مسلمانوں سے، برے صغیر سے غداری کر کے انگریز کی غلامی کو ترجیح دی. یہ جو آپ کے جاگیردار ہیں، ان کے پاس جو جاگیریں ہیں، ان میں 80% ان جاگیروں کا حصہ ہے جو جامعات سے چھینی گئی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انگریز کا کتا نہلانا سجدہ کرنے سے زیادہ ضروری سمجھتے تھے، جو اللہ کے سجدے چھوڑ دیتے تھے لیکن انگریز کی جوتی صاف کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے. ان کو جاگیردار بنا کر، ان کی اولادوں کو باہر پڑھا کر، انہیں دفاتر میں اور اونچی جگہوں پر بٹھایا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت پھر آ گیا. اور یہ یاد رکھیں، انگریز کے قبضے سے لے کر پاکستان بننے تک مسلمان جنگ آزادی لڑتے رہے. مسلمانوں نے لڑائی بس نہیں کی، خواب و تاریخ کے ریشمی رومال ہو، سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی تاریخ ہو، تاریخ خلافت ہو، یا تحریکوں کے علاوہ انفرادی طور پر ایک ایک بندہ بھی لڑتا رہا. انہیں ڈاکو قرار دیا گیا، مفرور قرار دیا گیا، مقابلے میں مارے گئے. لیکن لاہور کا ایک ڈاکو وہ تھا، وہ ملنگی ڈاکو، اس پہ فلم بھی بنی تھی ملنگی. اس کا مقولہ مشہور ہے، دن کو راج فرنگی کا، رات کو ملنگی کا. یعنی وہ فرنگی راج کے خلاف لڑتا تھا، انگریزی ظلم و ستم کے خلاف لڑتا تھا. کروڑوں لوگ ان بنیادوں میں دفن ہو گئے جن پر آپ نے اپنے ملک کی تعمیر کا پتھر رکھا، جسے آپ پاکستان کہتے ہیں. اس کی بنیادوں میں نظر نہ آنے والے کروڑوں شہداء دفن ہیں، جو مسلسل ڈیڑھ صدی برسر پیکار رہے اور جانیں لٹاتے. اللہ نے ایک قیادت اس قوم کو دی جس نے اسے ایک نعرے پہ جمع کیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہی نعرہ تھا نا. اور بڑا عرصہ ہر بڑے شہر کی دیواروں پہ یہ نعرہ لکھا رہا. یہ سعادت میاں شہباز شریف کے حصے میں آئی کہ اس نے ہر شہر سے، ہر دیوار سے یہ نعرہ مٹوا دیا. ورنہ جب آپ لاہور جاتے تھے تو پہلے بادشاہی مسجد والے چوک پہ جائیں تو سامنے دیوار پہ بڑا موٹا لکھا ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سرگودا جاتے تھے تو کمپنی باغ کی دیوار پہ بہت موٹا پلستر کر کے خوبصورت لکھا ہوا، اور شہروں میں بھی جگہ جگہ تھا. یہ میاں صاحب کے حصے میں شہادت آئی اور اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں بیت اللہ بلا لیا، وہاں اپنے مزے سے سجدے کر رہے ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں. اب یہ حساب کتاب تو میدان حشر میں ہوگا. صرف مکے میں رہنا کمال نہیں ہے، ابو جہل بھی ساری عمر وہیں رہا ہے اور ابو لہب نے بھی وہیں عمر بسر کی ہے. مکے میں رہنا کمال نہیں ہے، مکے کا ہو کر رہنا کمال ہے، خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو. مکہ یا مدینہ میں رہنا کمال نہیں ہے، مکے یا مدینہ کا ہو کر رہنا کمال ہے. تو بہرحال یہ ایک زمینی سی بات درمیان میں آ گئی. نعرہ یہ دیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کسی کی حکومت اس ملک پر نہیں ہوگی سوائے اللہ کی، باقی سب اس کے خادم، اس کے ملازم، اس کے دین کے خادم ہوں گے. اور کیا کہا ہم نے؟ من احد اللہ لن آتا نا من فضلہ. اے اللہ، تو اگر ہم پر مہربانی کر دے اور ہمیں یہ عطا کر دے، لنصدقن، ہم تو سب کچھ لٹا دیں گے، جان مال لٹا دیں گے اس کی آبادی، اس کو بنانے کے لیے، تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، تیری حکومت اور تیرے بندوں پر قائم کرنے کے لیے. تیرے ہر بندے کو، وہ تجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ تیرا بندہ ہے، اسے جو انسانی حقوق تو نے دیے ہیں وہ ہم پورے کریں گے. مومن کے حقوق مومن کو ملیں گے، غیر مومن کے حقوق غیر مومن کو ملیں گے، جان مال آبرو کا تحفظ سب کو ملے گا، روزی پانی روٹی اور تعلیم سب کا حق ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے سب کو ملے گا، علاج معالجہ مریض بیمار غریب فقیر اور تہی دست کو سب کو دیا جائے گا، یہ حق ہے ان کا، وہ مومن ہے یا نہیں. لیکن جب اللہ نے مہربانی کر دی تو ہوا کیا، بخلو بھی بدل گئے اس بات سے اور لوٹ مار شروع کر دی اور اپنے گھر بھرنے شروع کر دیے. دیکھو اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک جتنی تبدیلیاں آتی رہیں ان پر بحث اس میں کہیں نہ کہیں ملی جائے، ہر بات موجود ہے. یہ جو منظر کشی قرآن کریم کر رہا، کیا یہ ہم پر حرف بحرف اتر نہیں ہے؟ کیا ہم نے ایسا ہی نہیں کیا کہ جب ملک بن گیا پھر ہم لوٹ مار کے اتر رہے؟ اب جہاں میاں صاحبان کے زمانے میں بڑا شور ہوا تھا کہ والٹن میں ایک باب پاکستان بنا رہے ہیں جہاں پہلے پہلے مہاجر آئے تھے، میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی پڑی ہے اور میں ممبر پر بیٹھا ہوں، بہت احترام کی جگہ ہے. کس بات کی یادگار آپ والٹن میں بنانا چاہتے؟ لوگ گھروں میں قتل ہوئے، لوگ راستوں میں قتل ہوئے اور سارے غریب قتل ہوئے، جاگیردار اور عمرا پہلے منتقل ہو کر آ گئے، غریب جس کے پاس دو بیل ایک گائے ایک بیٹا ایک بہو دو پوتی پوتے ایک بڑھیا، بڑھیا ماری گئی، بیٹا قتل ہو گیا، بہو لوٹ لی پکڑ لی انہوں نے، بیٹیاں چھین لی، بچے ذبح کر دیے. بچ بچا کر اگر کوئی غریب کی بچی والٹن پہنچی تو میں نہیں کہتا، قدرت اللہ شہاب کی کتاب خدا کی بستی پڑھو، وہ لکھتا ہے کہ اس دور کے سیاستدان اور اس دور کے حکمران غریبوں کی بچیاں والٹن سے لے جاتے تھے اور عیاشی کرتے تھے، انہیں برباد کر کے والٹن پھینک جاتے تھے. اس بات کا باب پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ یہ اتنی تبدیلی کیوں آئی ایک دم؟ اس قوم نے پاکستان بنانے والے شخص کو قتل کر دیا. مجھے نہیں پتا لوگوں کا موقف کیا ہے، میں پہلے دن سے کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، محمد علی جناح کو پاکستانیوں نے قتل کیا. یہ قتل گولی سے ہی نہیں ہوتا، تلوار سے ہی نہیں ہوتا، ایک بندے ایک کمرے میں بند کر کے ہوا کے راستے بند کر دیں، وہ ہوا کی کمی سے دم گھٹ کے مر جائے تو یہ قتل نہیں ہے. ایک مریض کا علاج بند کر دیں وہ مر جائے تو یہ قتل نہیں ہے. یہ آپ کی تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے ڈاکٹر نے منع کیا کہ انہیں زیارت سے ہوائی جہاز پہ کراچی منتقل نہ کیا جائے. آج کل کے جہاز نہیں تھے جن میں آکسیجن ملتی ہے، تو جب لو آکسیجن میں جہاز جائے گا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن وہ سخت جان آدمی تھا، کراچی پہنچ ہی گیا. ایک کتاب ہوتی ہے جس میں صدارتی پروٹوکول ہوتا ہے اور اس میں موجود ہے کہ صدر کے لیے سواری کا دوہرا انتظام ہوتا ہے، ہمیشہ جہاز ہے تو دو ہوں گے، گاڑیاں ہیں تو دوہرا انتظام ہوتا ہے کہ اگر ایک میں کہیں کوئی نقص آ جائے تو متبادل انتظام موجود ہو. لیکن انہوں نے دیکھا کہ جہاز میں تو یہ نہیں مرے، ایک ایمبولینس بھیجی جو خراب تھی یا خراب کر دی گئی. ہوائی اڈے اور کراچی صدر کے درمیان جگہ کوڑے کرکٹ سے اٹی پڑی ہوتی تھی، اب تو وہاں ملیر بن گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری آباد ہو گئی. یہاں گاڑیاں شہر کی گاڑیاں کوڑا پھینکتی تھی تو ایمبولینس آپ کو ہوائی اڈے سے لے کر اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس خراب ہو گئی یا خراب کر دی گئی، خدا جانے. اور تب تک وہ وہاں کھڑی رہی جب تک محمد علی جناح کا سانس نکل نہیں گیا. اسے قتل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ پیچھے ان لوگوں کی موج لگ گئی جو نواب اور نوابزادے تھے، جنہوں نے برے صغیر میں انگریز سے جاگیریں لی تھیں، پھر ان کی آپس کی قتل و غارت گری ہے، ایک دوسرے کو اقتدار کے لالچ میں مارتے رہے، لیکن قوم کا سرمایہ کراچی کے کوڑے کے ڈھیروں کے پاس لٹ گیا. اور وہ لوگ برسر اقتدار آ گئے جو انگریز کے پروردہ تھے. تب سے اب تک ایک ایسا باضابطہ نظام چل رہا ہے کہ غریب کا بچہ پڑھ ہی نہ سکے، اور پڑھ جائے تو اسے کوئی مناسب روزگار ہی نہ ملے. برسر اقتدار طبقے کے بچے پڑھیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھیں، اور نسل در نسل خاندانوں میں، نوابوں میں، جاگیرداروں میں، انگریز کے غلاموں میں وہ جو ہے نظام سلطنت وہ تبدیل ہوتا چلا ہے. اس میں دو چار فوجی آئے، اب ایک بندہ جب آیا تو گردا گرد جتنی محفل تھی اس نے اس کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا، اور وہ بھی انہی کا حامی بن گیا. اسے بھی وزراء اور سفراء اور اراکین اور امائدین سلطنت انہی میں نظر آئے. اب ایک بندہ کیا کرے گا؟ یہ حربہ دوبارہ ضیاء الحق پر بھی آزمایا گیا. یہ صدارتی پروٹوکول کے خلاف ہے کہ ایک C-130 جائے بہاولپور پریزیڈنٹ کو لے کر، دو جہاز جانے چاہیے تھے، لیکن چونکہ ایک کو گرانا تھا اس میں گڑبڑ کرنی تھی، بہانہ کیا گیا جی وہاں دو جہاز لینڈ نہیں کر، ایک کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتے، دو کی ٹانگ ٹوٹتی ہے. کبھی کوئی جہاز رن وے پہ کھڑا بھی رہتا ہے؟ جو جہاز رن وے پہ اترتا ہے ایک سائڈ پہ لگ جاتا ہے، دوسرا بھی لینڈ کر سکتا ہے، 10 لینڈ کرتے ہیں روزانہ. یہ جو جہاز اسلام آباد اترتے ہیں یہ سارے رن وے پہ کھڑے رہتے ہیں، پارکنگ ایریا میں چلے جاتے ہیں، اسی رن وے پہ دوسرا جہاز ٹیک آف کرتا ہے اترتا ہے، لیکن وہاں ایک بھیجا گیا. وہی طریقہ آزمایا گیا جو ایک ایمبولینس بھیجی گئی تھی جی محمد علی جناح کو، یہاں ایک C-130 دیا گیا ضیاء الحق کو مارنے کے لیے. تجربہ کار لوگ ہیں، بابا مدت سے بیٹھے ہیں اور اپنے تجربے آزما رہے ہیں اور کامیاب ہیں. لیکن مجھے حیرت اس غریب پر ہے جس کے آبا و اجداد لٹ لٹا کر یہاں پہنچے، یا اس غریب پر ہے جو یہاں پیدا ہوا لیکن اس کے جگر گوشے سرحدوں پہ دفن ہے. یہاں آپ پورے علاقے میں پھریں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے کچھ لوگ شہید نہ ہوئے اور ان کی میتیں بھی ہمیں واپس نہیں ملی. پورا علاقہ فوجی ہے. پھر کے دیکھیے، حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ غلام جو تھے انگریزوں کے، ان پر تو غلامی اثر کر گئی، ہم ان کے پیچھے اللہ کو چھوڑ کر کیوں لگ گئے؟ ہم نے بھی تو نہیں اپنا پروردگار بنا لیا. ہم میں سے جو بہت پارسا بنے انہوں نے کہا ہم ووٹ دیتے ہی نہیں. لہذا پاکستان کی 70% سے زیادہ آبادی الیکشن میں ووٹ ڈالتی نہیں. کس کو مزے ہو گئے؟ بدماشوں کو. یہ جو ووٹ دینے نہیں جاتے، یہ تو سارے شریف سے جاتے تو کسی شریف آدمی کو ووٹ دیتے. یہ گئے ہی نہیں. آپ کسی ٹرن اوور کو دیکھ لیں، تو یہ سارے الیکشنوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور 30%، 32%، 25-26%، بلکہ 7% بھی ٹرن اوور آپ کے ملک کا رہا ہے اوور آل الیکشن کا، 15% بھی رہا ہے. فاروق احمد لغاری صاحب نے جب الیکشن کروائے تھے تو جو پہلی ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 16% ٹرن اوور ہے پورے ملک کا. پھر کسی نے کان میں کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پھر رات کے بیان میں لغاری صاحب نے کہا 26% ہے. تو 26% بھی ہو تو 74% تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیے. کیوں؟ تو گزارا کریں گے جیسا ہے. گزارے کو اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ نے قومیں الگ کر دی ہیں، مومن کی شناخت الگ ہے، کافر کی الگ ہے، منافق اسی کی ایک برانچ ہے، چوتھی کوئی، تیسری کوئی قوم ہی نہیں. دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، یا مومن یا کافر. الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے اور مومن ایک ہی ملت ہے. دو ملتیں ہیں، دو قومیں ہیں دنیا میں. ہم کلمہ تو پڑھتے رہے، مسجدیں بناتے رہے، ہم مسجدیں بھی چندہ کھانے کے لیے بناتے ہیں. جسے کوئی روزگار نہ ملے چندہ بھرائے، مسجد کا بورڈ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، مزے ہو جاتے. نماز ہی کوئی نہیں بناتا. ایک محلے میں مسجد ہے، خالی پڑی ہے، اس کے باہر ایک اور بنانا شروع کر دیں گے، چندہ شروع ہو جائے گا. جو غیر آباد ہے اسے آباد تو کرو، چار قدم چل کر وہاں تک جاؤ تو صحیح. تو فرمایا فلما آتاهم من فضله بخلوا به، جب اللہ نے انہیں اپنی مہربانی سے نوازا بدل گئے. جو کہتے تھے مال لٹائیں گے وہ مال لوٹنے پر آ گئے. وتولوا وهم موردون، اور اپنی بات سے بالکل پھر گئے. جامعات تباہ کی انگریز نے، غلامانہ نظام تعلیم، غلامانہ قوانین، اور ایسے ضابطے بنائے جو اس کے اپنے ملک میں نہیں ہیں، یہی ہیں. لیکن جب انگریز چلا گیا کاش انگریز اس طرح نہ جاتا، اللہ ہمیں توفیق دیتا، ہم جہاد کرتے، انگریز سے مقابلہ کرتے، ہم مرتے، ہم اسے مارتے اور اسے دھکیل کر سمندر میں پھینکتے، ہمیں احساس ہوتا کہ یہ ہمارا دشمن ہے. وہ خیرات میں آزادی دے کے چلا گیا ہمیں، اس کی تو مجبوری بن گئی تھی، اس کے لیے تو آسمانوں سے اللہ ظالموں پہ مزید ظالم بھیج دیتے، اس کے لیے تو اللہ نے ایک ہٹلر پیدا کر دیا جس نے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا. اس کے بس میں نہیں تھا کہ نوآبادیات پہ کنٹرول رکھتا، صرف ہمیں نہیں چھوڑا، سارے افریقہ کو اور دنیا میں جہاں جہاں اس کی نوآبادیات تھی چھوڑ کر گھر چلا گیا، اس لیے کہ اس قابل ہی نہیں رہا. لیکن بھائی مجھے دوسروں کا پتہ نہیں، ہمیں اس نے چھوڑا نہیں، خود چلا گیا، لیکن اپنے کارندے ہم پر مسلط کر گیا. اور ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ جو دو چار فوجی بھی درمیان میں آئے انہیں بھی انہوں نے پکڑ لیا، اور وہی وزیر اور وہی سفیر اور وہی امیر بن گئے، اور وہی اراکین سلطنت بن گئے. چنانچہ وہی انگریزی نظام ہمارے گلے پڑا ہوا. چلو یہ تو بیماری ہو گئی، علاج آدھا سا علاج ہے. اللہ سے جو وعدہ کیا تھا واپس ہو جاؤ، وہ وعدہ پورا کرو. میں کہتا ہوں میں کیسے کر سکتا ہوں، میں حکومت نہیں بدل سکتا، میں حکومت نہیں بدل سکتا، میں خود کو تو بدل سکتا. میرا کردار تو عظمت الہی کا آئینہ ہو، میں تو دوسروں کا حق چھیننا چھوڑ دوں، دوسروں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دوں، اللہ کی عبادت کروں، حلال کھاؤں، جائز کماؤں، میں اپنے آپ پر تو اسلام نافذ کر دوں. اگر ہم یہ بھی کر لیں تو ہماری زندگی میں ہمارے دیکھتے دیکھتے وطن عزیز پہ سارے پہ اسلام چھا جائے. اب یہ الگ بات کہ ہمیں احساس ہو نہ ہو، ایک بات میں آپ کو یقینی طور پر بتا دوں کہ لاکھوں کشت و خون ہوں، لاکھوں دشت گردیاں ہوں، لاکھوں تباہیاں آئیں، انشاءاللہ العزیز یہ وطن عزیز قائم رہے گا. آخری مارکہ حق و باطل برے صغیر ہند میں بپا ہوگا، کفر کو شکست ہوگی، اسلام فاتح ہوگا، اور اللہ کی زمین پر پھر اللہ کی حکومت قائم ہوگی. یہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور حدیث شریف میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نسائی شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو غزوہ تل ہند میں شریک ہوگی. اس پہ بھی بات ہوئی تھی، لاہور پریس کے سامنے بھی علماء حضرات بھی تھے، کہ غزوہ کہا جاتا ہے ان جنگوں کو جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور عہد رسالت معاد میں جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر کسی کو بھیجا انہیں سریہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو برے صغیر پہ بپا ہوگا کفر اور اسلام کا مارکا، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ الہند فرمایا. اب محاوراتی زبان نہیں ہے، نبی کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے یہ کہا تھا کہ حضور نے محاوراتی زبان استعمال فرمائی. میں نے عرض کیا حضرت ایسا نہیں ہے، اور یہ کہنا زیادتی ہے. اللہ کا نبی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی وہ کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، محاوراتی زبانوں کا پابند نہیں ہوتا. آپ نے اسے غزوہ فرمایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس قدر نصیب ہوگی مجاہدین کو، گویا حضور خود کمان کر رہے ہیں اس میدان میں، اس مارکے میں جو لوگ خوش نصیب شریک ہوں گے گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان رہ رہے ہیں. اس لیے اس جہاد کو حضور نے غزوہ فرمایا. یہ ایسی جنگ ہوگی جس میں بھرپور توجہ نصیب ہوگی مجاہدین کو، اور آپ نے اسے غزوہ الہند فرمایا. پنجاب، افغانستان، بلوچستان، سندھ سرحد کی بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے سارا برے صغیر اس کی لپیٹ میں آ کر اسلام کے زیر نگین آئے گا. آپ چھوٹے سے پاکستان کی فکر نہ کریں، یہ سارا برے صغیر ایک پاکستان ہے اور بن کے رہے گا. یہ الگ بات کہ کس کو یہ سعادت نصیب ہے کہ اپنی کوششیں اس کے لیے کر رہا ہے، اور کون بد نصیب جو اس سے غافل ہے، یا کون ایسا بد نصیب ہے جو اس چھوٹے سے پاکستان کے خلاف بھی سازشیں کر رہا ہے اور اسے دہشت گردی کی اور اس جنگ و جدل کی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. انسانی کوششیں کچھ بھی کریں، قدرت کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو غزوہ الہند کے متمنی اور شریک ہوں اور طلبگار شہادت ہوں. اگر ہماری زندگی میں نہ ہو تو اے اللہ ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں ایسے لوگوں کو باقی رکھنا جو وہاں جانے لے کر حاضر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.